وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر، الہ الخلق جل جلالہ، عم نوالہ، عز شانہ، عظم برہانہ، شان احدیت اور صمدیت کے ساتھ مالک اور مختار ہے. قل اللہم مالک الملک. اللہ تعالیٰ اپنے تصرفات میں بے نیاز ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے. ان ربک فعال لما یرید. اللہ تعالیٰ کے احسانات بندوں پر بے حساب ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان اللہ غفور الرحیم. بندے میں شکر اور اطاعت کی کمی ہے. وقلیل من عبادی الشکور. اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. شکر نعمت حقیقت میں درجات بلند کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. کفران نعمت سے نقصانات ہوتے ہیں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ کے نیک بندے اچھے خصال اور بہترین صفات کے سامنے رب العالمین کی عظمت، الوہیت اور بزرگی مرتبت کے سامنے اپنا عجز، بندگی، نیازمندی بجا لاتے ہیں. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. حقیقت بھی یہی ہے. یا ایها الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سب محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اللہ پاک غنی ہے اور خوبیوں کا لائق ہے. غنی اس کو کہتے ہیں جس کو کسی کی حاجت نہ ہو، اور حمید اس کو کہتے ہیں کہ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے. وصف ترا کر کند ورنہ کند اہل فضل، حاجت مشات نیس روئے دل آرام را. اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب کل کائنات کو ہے کہ تم فقراء ہو، حاجت مند ہو. بادشاہ وزیر کا محتاج ہے، فوج کا محتاج ہے، خزانوں کا محتاج ہے، رعایا کی اطاعت کا محتاج ہے. کون ہے جو احتیاج سے بے نیاز ہو؟ پیغمبر جب سلام پھیرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام. خدایا سلامت تو آپ ہے اور سلامتی آپ سے ملے گی. تبارکتا، آپ واقعی بزرگ و برتر ہے. یا ذل جلال والاکرام، آپ کی شان بلند و برتر ہے. کبھی آپ نماز کے بعد فرماتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منك الجد. خدایا آپ دینے پر آئے، کوئی روکنے والا نہیں. آپ روکے، کوئی دینے والا نہیں. بڑی سی بڑی طاقت اور قوت بھی تیرے مقابلے میں کارگر نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتی. انبیاء و مرسلین کا احتیاج بیان فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام قوم کے ہاتھوں پریشان ہوئے. فدعا رب، دعا فرمائی، خدایا میں بہت عاجز اور بے بس ہوں، میری مدد فرما. ففتحنا ابواب السماء بماء منہبر. ہم نے آسمان کے دروازے کھولے اور بہنے والا پانی ریلے کی طرح نیچے آیا. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, زمین کے چشمے بھی ابھار دیے. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ, ایک فیصلے کے مطابق آسمان کا پانی اور زمین کا آپس میں مل گیا. اتنا بڑا طوفان قیامت سے پہلے دنیا میں نہیں آیا ہے جتنا بڑا طوفان, یعنی پانی کا طوفان. اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَاو حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. مورخین کہتے ہیں کہ اس طوفان ماں کی آواز سماوات کے طوفان والے سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب اس کے مطابق آتا ہے. مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کو غصہ آ جاتا ہے. اعوذ باللہ من غضبہ و عقابہ و جمیع انواع عذابہ. حدیث میں ہے رسول المرسلین سید الاولین والآخرین شافع الشفعاء یوم الدین, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کے قہر عذاب اور غصے سے پناہ مانگا تھا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کو طاقت اور توانائی تو دی ہے معجزات کے رنگ میں, اپنائیت کے رنگ میں, لیکن اس پر عجز کا بڑا غلبہ ہے. اللہ, آپ کی دعائیں جو احادیث میں مروی ہے, کتاب الدعوات بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ, یا وہ دعائیں جو انبیاء کی اللہ نے قرآن میں نقل کی, ان سے بندگی اور عاجزی بے بسی بہت زیادہ ظاہر ہے. موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف روانہ ہوئے, وہاں کچھ خواتین کو دیکھا کہ وہ درخت کے نیچے اپنی مویشیاں روک رہی ہے, اور لوگ مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے. آپ بڑے حیران ہوئے, آپ نے ان سے پوچھا کیوں پانی نہیں پینے دے رہی؟ کہا ہم تو نہیں نکال سکتے, ہم تو عورت ہیں, اور یہ جو لوگ چروائے ہیں یہ پلا لے اپنے اپنے مویشیوں کو, جو بچ جائے گا وہ ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے. وہ ابونا شیخ ان کبیر, ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں, باہر نہیں آ سکتے, مجبوراً عورتیں باہر جا سکتی کام کاج کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور و انبیاء اصحاب القوا ہوتے ہیں, آپ نے وہ لوگوں کو ایسا اور ایسا دھکیلا, اور وہ جو 30-40 آدمی ایک ڈرم نکالتے تھے آپ نے اکیلے اتارا اور بھر کر کے اچھا اور ڈالا, اور ان سے کہا آپ بکریاں چھوڑیں. جب ان کی بکریاں سیراب ہو گئی اور وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو آپ کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, خدایا میں آپ کے احسانات کا اور آپ کی مدد کا بہت محتاج ہوں. یہ دیکھیں کیا شان ہے. ویسے بچیاں مویشیاں گھر پر لے گئی, ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بہت جلدی نہیں آئی, روزانہ تو تمام ریوڑ پانی پی کے پھر آپ آتی تھی. انہوں نے کہا کوئی مسافر درخت کے نیچے کھڑا تھا اور اس نے ہماری مدد کی. اور یا ابت استاجر, ابا جان اس کو کام کے لیے رکھ لے. ان خیر من استاجر تل قوی الامین, زبردست دیانتدار اور طاقتور آدمی. دیانتدار اس لیے کہ عورت اور لڑکیوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے, صرف ان کی مدد فرمائی. اور طاقتور تو جو 40 آدمی ایک ڈول نکالتے تھے, مل کر حضرت نے اکیلے نکالا. معلوم اس آیت سے یہ ہوا کہ حضرت شعیب کمزور ہو گئے تھے, بوڑھے تھے, خود کام کاج نہیں کر سکتے تھے، ضرورت کے لیے بچیاں باہر جاتی تھی، لیکن یہ بات زیر غور تھی کہ کوئی اچھا لائق باحیا کاموں کا صلاح فلاح رکھنے والا ملے تو رکھیں گے. تبھی تو بیٹی نے کہا ابا جان اس آدمی کو بھیڑ بکریوں کے لیے رکھنا چاہیے، بہت حیا والا آدمی ہے اور بہت طاقتور ہے. شعیب علیہ السلام نے کہا مسافر آدمی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے، تم بھی جا کے ان کو گھر بلا لو، ہم کچھ مدد کر لے، کھانا کھلائے، تھوڑا آرام کر لے. ایک ان میں سے بڑی حیا سے آ رہی تھی، فقہا کہتے حیادار عورت پردوں میں ہوتی ہے، حیادار عورت راستے کے بیچ میں نہیں چلتی، کنارے پر ہوتی. یہ عورتیں جو بولو پہلوان کی نقلیں کرتی ہے. اور ان کو کہا میرے والد آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ ہمارے گھر آئے. حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے، حضرت شعیب علیہ السلام نے صفات اور خصال دیکھے، ہونے ہار بروے کے چکنے چکنے پات، حضرت کے اوقات اور حضرت کے اوصاف و خصال دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ صاحب مقام ہے زمانے میں، ابتدائی آزمائشوں سے گزر رہا ہے. آپ نے تسلی دی کہ یہاں فرعون مصر کا کوئی کام نہیں، یہ ملک اس کے قلمرو سے باہر ہے، آپ تسلی سے رہے. اور میں دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کرتا ہوں، کیونکہ ایک جوان لڑکے کو جوان لڑکیوں کے ساتھ بغیر نکاح کے رکھنا ناجائز، مسئلہ فقہ اس طرح ہے. اور آپ آٹھ دس سال ہمارے ہاں کام کاج کرے، ممکن ہے حضرت شعیب کو بذریعے وہی اندازہ ہوا ہو کہ آٹھ دس سال میں مصر کی فضا سازگار ہو جائے گی، حضرت موسیٰ واپس جا سکیں گے، کیونکہ اس وقت ان کے خلاف بہت سخت شورش برپا تھی. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں پابند نہیں ہوں گا آٹھ سال ہو یا دس سال. آپ نے کہا اجازت ہے، واللہ علی ما نقول وکیل. امام قتادہ نے اپنے استاذ ابن عباس سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ نے کتنے سال گزارے، فرمایا انبیاء محسن ہوتے ہیں، آٹھ سال تو طے شدہ ہے اور دس دو سال مزید. میں طلبا سے کہتا ہوں آٹھواں سال تو دور حدیث کا ہے، دو سال تخصص میں بھی بیٹھ جاؤ اور کچھ نہیں، بخاری ترمذی مقرر سنو گے، یہی تخصص تیرے تفسیر حدیث فقہ سب کے لیے کافی ہے، مگر بصیرت و بصارت چاہیے. اللہ، وہ باتیں اور لمبی ہے، وہ اپنے وقت پر آئے گی. صرف مسئلہ یہ تھا کہ جوانی ہے، شان و شوکت ہے، صلاحیت ہے، مبدع نبوت اعلی من الولایہ. علماء حدیث کہتے ہیں نبوت کی ابتدا بھی کامل ولی سے بڑھ کر ہے، اونچے درجے کا ولی شیخ عبد القادر اور معین الدین چشتی اور فرید گن شکر بھی اوائل نبوت کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ بہت بڑھ کر ہے، وہ قطعی ہے. اللہ، یہ جس لڑکی نے والد کو مشورہ دیا کہ ان کو رکھ لے، یہ کام کے لیے بہترین ہے، اور اس کی دو خصلتیں حیران کن ہیں، ایک تہذیب والا ہے، امانت دار ہے، اور دوسرا طاقتور ہے. عبداللہ ابن مسعود سے تفسیر قرطبی میں منقول ہے، ثلاثۃ من فرسان العقل، تین آدمی عقل کے شاہ سوار ثابت ہوئے، ایک شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ، سواد سے صفورہ، اور دوسرے عزیز مصر جس نے مصر کے بازار سے حضرت یوسف کو خریدا اور گھر لا کر اپنی بیوی کو کہا اکرمی مسواؤ، عزت سے رکھو، حسان ینفعنا او نتخذہ ولدا، بہت کام کا آدمی لگ رہا، آفرین ہے ان آنکھوں پر. عصمت محفوظ رہی غلاموں کے قطار دیکھو، کیونکہ وہ تو غلام پکڑ کے لائے تھے، اور صرف اس شہر پر آنسو کا آبشار دیکھو، اس کی حقیقت سمجھنا ہو تو اخبار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. ایک زمانے میں ایک شعر پر میں نے برجستہ 18 اشعار کہے تھے. تیسرے ابوبکر صدیق، جنہوں نے وصال سے پہلے حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کیا، آفرین آپ کی عقل و فراست پر. آسمان و زمین نے عمر کے عدل کی گواہیاں دی ہے اور قیامت تک دے گی. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے، بہوتین شجرہ میں ان سے نقل کیا ہے، کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اور مرسلین اپنی امتوں کی خصلتیں پیش کریں گے، جب عدل پیش ہوگا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو پیش کریں گے، وَيَزِنُهُمْ، وہ سب پر بھاری ہو. آپ جیسے عادل آسمان زمین نے دیکھا نہیں، آپ عدل کے دریا بہاتے تھے، آپ مجسمہ عدل تھے. جمعے کی نماز کے لیے ممبر پر بیٹھے تھے اور کسی نے پوچھا کہ غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی ہے اور آپ نے دو چادریں اوڑی ہوئی ہیں، ایک نیچے ایک اوپر، یہ دوسری کہاں سے آئی؟ ایسا زمانہ تھا. حضرت عمر نے کہا، وقت جمعے کا ہو رہا تھا اور میرے پاس وہی ایک چادر تھی، میں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے بھی چادر لے لی، ایک میری ہے ایک میرے بیٹے کی ہے. یہ لوگ ذرا زیادتیاں کرتے ہیں نا مہر وہر کے بہانے، تو آپ نے کہا، یا ایھا الناس لا تغالوا فی المہور، اے لوگوں بڑے بڑے مہر نہ باندھا کرو نکاح میں، نکاح کم ہو جائیں گے، زنا بڑھ جائے گا، بڑا مہر کوئی دے نہیں سکے گا تو نکاح نہیں کرے گا. اور میری خواہش ہے کہ میں اس پر پابندی لگاؤں. مسجد کے کسی کونے کانچے میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، اس نے وہاں سے اشارہ کیا کہ امیر المومنین رک جاؤ، پابندی نہیں لگا سکتے. اللہ فرماتے، وآتیتم احداہن قنطارا، مہر میں توفیق ہے تو خزانہ اور سونے کا ڈھیر دے سکتے، ہر شخص کی توفیق پر. آپ پابندی لگانے والے کون ہیں؟ حضرت عمر نے خطبے میں کہا، الحمدللہ الذی اصلح اعوجاج عمر بعجوز من ھذہ الامہ، خدا کا شکر ہے جس نے عمر کی کمی کوتاہی ایک بوڑھیا کے ذریعے ٹھیک کرایا. میں کبھی بھی پابندی نہیں لگاؤں گا، معافی مانگتا ہوں. آج وزیر اعظم اور اس کا بھائی پنجاب اور پاکستان میں کیا نخرے لڑا رہے ہیں، کچھ شرم اور حیا ہونا چاہیے. قانون پاس کرنے سے پہلے عدالتیں ہیں، پارلیمنٹ ہے، نظریات کونسل ہے، ملک کے مقتدر دارالافتا ہے. آپ اس طرح آزادی فکر میں مبتلا ہے. اگر افسوس صد افسوس ابتدائے دن سے اسلامی نظام نافذ ہوتا تو کوئی یہ بیان نہیں دے سکتا تھا کہ سیاست اور ہے اور حکومت اور ہے اور اسلام اور ہے. بخاری شریف میں ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست بھی انبیاء علیہ السلام کرتے تھے. کلما حلق نبی خلف بعده نبی, جب ایک نبی فوت ہو جاتا اس کے بعد ایک اور آ جاتا. علا نبی عبادی, لیکن میرے بعد تو نبوت ختم ہے نا. فسیکون الامراء, خلفاء امراء علماء آئیں گے. فیکسرون, خوب ہوں گے. بخاری شریف جلد اول 14 پارا, کتاب الانبیاء. اقبال نے بھی کہا ہے, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست مخلوق کے ساتھ کارگزاری کا نام ہے. مخلوق کے ساتھ کارگزاری تحت الشرع ہو تو اسلامی سیاست ہے, اور مافوق الشرع ہو تو فرعون اور نمرود و حامان کی رذالت ہے, سیاست نہیں. سچ پوچھے تو سیاست نام ہی علماء کا ہے, اور علماء دین کا سیاست سے کنارہ کش ہونا گناہ کا باعث ہے. اللہ کے ہاں جواب دیں گے اس کا, یاد رکھیے. درس دینے والا اور ممبر سنبھالنے والا عالم کم ہمت ہے, سیاسی علماء باہمت ہے. یہاں تو جتنے بیٹھے ہیں وہ ہمیں حضرت حضرت کرتے ہیں, لیکن وہاں پر تو بڑے ترمخان موجود ہیں, انانیت سے لبریز, ہر شخص کا اپنا منشور, جماعت, قواعد, ضوابط. ان کو دین سمجھانا اور ان کو مسلمان برقرار رکھنا اور اسلامیزیشن کے لیے ان کی حمایت حاصل کرنا, یہ امت کے سپہ سالار کا کام ہے, ہر ایک کا کام نہیں ہے. وہ زمانے کے علماء کا سپہ سالار ہوتا ہے. لوگ جو اپنی دانش میں سیاسی مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں, یا جہالت کی وجہ سے کہ جاہل بہت بڑے, اور یا یہ کہ وہ اسرار و حکم ان کے علم میں نہیں ہے جو سیاسی عالم دین کے سامنے پیش آتے. اللہ اکبر و کبیرہ. علامہ ابن خلدون نے مقدمہ کے اندر سیاست کا معنی لکھا ہے, تعریف کی, هو تنفیذ اوامر اللہ و نواہیہ علی عبادہ تحت کتابہ و سنت نبیہ. اللہ تعالی کے احکام بندوں پر نافذ کرنا, یا جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ان سے روکنا قرآن و سنت کے مطابق, اس کو سیاست کہہ دے. تو یہ غیر عالم کیسے کر سکتا ہے, اس کو کتاب و سنت کا پتہ ہی نہیں تو کرے گا کیا؟ لا الہ الا اللہ. دنیا کے جتنے اہم مہم کام ہیں یہ انبیاء کے ذریعے آئے ہیں. اللہ اکبر و کبیر. حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا میں, وعلم آدم الاسماء کلہا, علماء کہتے ہیں یہ انسانی ضروریات کی معلومات تھی. یہ لاؤڈ سپیکر ہے, کیسے آن ہوگا, کیسے بند ہوگا, یہ بتی کیسے روشن ہوگی, یہ چمچہ ہے اس سے کھانا لیں گے, یہ توا ہے اس سے روٹی پکائیں گے, یہ کاسا ہے اس سے پانی پیو گے, یہ بیج ہے زمین میں ڈالو گے, اتنا نرم کرنے کے بعد ڈالو گے. آسان کام تھوڑا ہی, ایگریکلچر مستقل علم ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنا تھا, تو اول انسان اور اول نبی کو ضروریات انسانیہ کے علوم عطا کیے. اللہ اکبر و کبیر. اللہ کی عبادت بھی فرماتے تھے اور اللہ کی عبادت کا بھی تذکرہ فرماتے تھے, لوگوں کو تعلیم دیتے تھے, لیکن ان کو حکم تھا کہ آپ لوگوں کی ضرورتیں سمجھ لیں اور اس کا علاج معالجہ کر لیں. بھئی بچے تو صبح اور شام ہو رہے تھے, صبح کا بچہ شام کی بچی کا غیر ہوتا تھا, درمیان میں حائل آتا تھا, نکاح جائز کر دی. حرمت صرف ایک وقت کی اولاد میں تھا، دوسرے وقت کی اولاد میں نہیں تھی. اس کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا علم چاہیے. تکوین و تشریح کا اجتماع ہو گیا تھا، اللہ نے انسانیت کی افزائش کرنی تھی، آگے بڑھانا تھا. اور نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور مبعوث ہوئے، قوم نافرمان نے بہت بغاوت و سرکشی دکھائی، تو حق تعالیٰ نے ان کو کہا انسنا الفلک بعیوننا ووحینا، آپ ایک کشتی بنا لے، میں سمجھاتا ہوں اور میں بتاتا ہوں آپ. کشتی کسی نے دیکھی نہیں تھی، کشتی ہوتی کیا ہے؟ ہاں میں سمجھاتا ہوں آپ. تو جہاز رانی کا علم، جس کس طرح کشتی بنے گی، کس طرح جہاز بنے گا سمندری، ظاہر ہے بڑھ کر کے وہی چیز تیار ہو گئی. یہ علوم نبوت میں سے ہے. اللہ کے ایک مقتدر پیغمبر نوح علیہ السلام اس کے مبدے اور بانی رہے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام الجبرا، جیومیٹری، ریاضی اور سلائی، یہ ضروری ضروری حساب کتاب اور اس انسانی جسم کو ڈھانکنے کا نظام حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعہ ہے. وبعض الانبیاء یخطون خطا، بعض پیغمبر خط نویسی کرتے تھے، یہ بھی علوم نبوت میں سے. ہمارے نبی کو منع کیا ہے کہ آپ نہ لکھا کریں. ازلرتا بل مبتلون، شک پرستوں کو اور شک کا موقع ملے گا کہ یہ تو پہلے سے زبردست لکھے پڑے. جو آپ آگے آ رہے ہیں، آپ کو کسی نے بلایا کہ آپ آگے آ رہے ہیں؟ اس لیے تو حدیث میں ہے کہ جو لوگوں کو پلانگ کے آئے اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا، محروم ہو جائے گا. دیر سے آئے اور آگے بڑھے، یہ کوئی انسانیت تو نہیں. مسجد میں ظلم و زیادتی، سویرے آؤ تب آگے بڑھو، بعد میں آئے تو پیچھے جا کے صفوں میں بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر و کبیرہ. بیشتر انبیاء اور مرسلین لوگوں کی عبادت اور طاعات کے علاوہ ان کے ضروریات بھی سمجھاتے تھے. ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل میں اترے، غزا کا سفر تھا، بڑا طویل تھا، دوپہر کا وقت تھا، سخت تپش اور گرمی تھی. آپ نے کہا ان درختوں میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، تھوڑی دیر بعد روانہ ہو. جگہ جگہ جھاڑیوں میں وہ چھوٹی چھوٹی بیر لگی ہوئی تھی، جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں کرکڑے، مورے کرکڑی ڈیری سری دیو پبل خوری وری پرتی دی، اور مورے تو کور تزز گیڑا سرا ہو ماو زانتا کرکڑے ٹولا ہو. تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ جو زیادہ کالا ہوگا وہ پک چکا ہوگا. صحابہ نے پوچھا اور آئے تل غنما، آپ نے بھیڑ بکریاں چرائی؟ فرمایا ما من نبی الا ورا الغنما، ہر پیغمبر سے بکریاں چرائی گئی ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ گزارا کرے. لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. فارسیان کہتے ہیں غم نداری بز بخر، مصیبت ڈھونڈنی ہو تو ایک بکری لے لے، سارا دن پریشان کرے گی. وہ ملنگ بادشاہ کی کئی کرتا پٹا ہوا تھا کہ یہ کیسے نے کاٹا، کہ یہ چوہے نے کاٹا. وہ کہاں سے آئے؟ کہ وہ گھروں میں صفائی ستھرائی نہ ہو تو آ جاتے ہیں. کیسے جائے گا؟ کہ بلی چاہیے. کسی کو کہا وہ بلی لے آیا، وہاں چھوڑ دیا. اب میو میو میو، کہ یہ کیا مانگ رہی؟ کہ یہ دودھ مانگ رہی. کہ وہ کہاں سے آئے گا؟ کہ بکری خریدنی پڑے گی. ملنگ بادشاہ گیا منڈی سے بکری لے آیا، دودھ نکال کے بلی کو ڈالا. اب بکری پیوں پیوں پیوں، یہ کیا کہہ رہے؟ کہ یہ پتے مانگ رہی ہے. اچھا وہ کہاں کا؟ جنگل لے جاؤ چرانے. رسی کول کے جنگل میں گھوم رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہ کرتے کا پوچھتا نہ غم سر پر آتا. وہ ذرا سی بات کیا تھی عذاب بڑھ گیا، ختم نہیں ہو. ملنگ بچا غریب وہ نہ جماعت کا رہا نہ مسجد کا رہا, بکری جنگلوں میں گھما رہا ہے کیونکہ اس کا پیٹ بھرنا بھی ضروری ہے. لا الہ الا اللہ. آہا. کیونکہ علم کے ساتھ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. لوگ سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں, بہت جلدی سمجھنے والے بھی ہوتے ہیں, دیر سے سمجھنے والے بھی, بالکل نہ سمجھنے والے بھی. گزارا سب سے کرنا ہے. جو سمجھ جاتے ہیں ان پر شکر ہے, جو نہیں سمجھتے ہیں ان کے بارے میں صبر ہے کہ اللہ ان کو کسی موقع پہ سمجھ اور فہم تو عطا فرما. کہتے ہیں استاذ کو قابل طالب سے محبت نہیں کرنا چاہیے, کم استعداد سے کہ یہ کیوں نہیں بن رہا ہے. اللہ اکبر. مکان کا جو حصہ گرتا ہے اس کی فکر ہوتی ہے, جو مضبوط ہے وہ تو 100 مضبوط ہے نا. ماں باپ کو بھی اس اولاد سے تعلق جو کسی کام کی نہ ہو فکر رہتی ہے کہ یار یہ تو کام کاج جانتا نہیں ہے, اس کی زندگی کیسے گزرے گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا, کس کو کس کے لیے کس طرح تیار کیا ہے اور کس کے دل میں کس کے لیے محبت ڈالی. ہر کثیرہ بحر کار ساختن میلے اورا در دلش انداختن. مولانا روم فرماتے ہیں جس سے جو کام لینا ہوتا ہے اس کے لیے وہ آسان کر دیتا. اللہ اکبر و کبیرہ. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہے, تمام علوم اولین اور آخرین بحر و بر کے, جنات اور انسانوں کے, ملائک اور اولیاء کے, فرشی اور عرشی کائنات سب کے سب معلومات اللہ نے آپ کو دیے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, قرآن و سنت جو دیے ہیں. وعلمک ما لم تکن تعلم, ایسے علوم دیے ہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ علیک عظیما, اے پیغمبر اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے. جتنا فضل بڑا ہے اتنا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بہت زیادہ ہے. اوتی تو علم الاولین والآخرین. میرے بھائیو بزرگو محترم سامعین, اس ناسوتی عالم میں اور اس احتیاج اور نیازمندی کے جہان میں تین ذمہ داریاں بہت ضروری ہیں. ایک اللہ کو پہچاننا, اس کی بلندی عظمت کبریائی شان الوہیت بے نیازی اور الوہیت کاملہ, اس پر ایمان رکھنا. اللہ تعالیٰ کی عظمت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر چیزیں خوف نہیں پیدا کر سکتی ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے محمد ابن نصر خزائی, وہ ایک ایسی جگہ گرفتار ہو گئے کہ بادشاہ بد مذہب تھا اور بد مذہب لوگوں کا رہنما تھا, اور ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ, تو ان میں مذہب کی پابندی تو ہوتی نہیں. بڑے میدان میں گفتگو کر رہے تھے, چاروں طرف بادشاہ اور ان کے لوگ ہیں اور اس کے ساتھ تھوڑے سے طلباء ہیں اور مولوی صاحب ہیں, امام زمانے کا. شاگردوں میں سے ایک کو بلایا ایسا اور کہا دل لرز رہا ہے, کوئی آیت پڑھ کر تقویت دے دے. تو شاگرد نے یہ آیت پڑھی, علیہ اللہ بکاف عبدا, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں. اور میں کہا چل ہو گیا. ایسی ہمت بلند ہوئی, دل مضبوط ہوا, آواز بڑی ہو گئی, بھولے ہوئے دلائل یاد آئے اور بڑے میدان میں سب سے پہلے بادشاہ مسلمان ہوا اور حق قبول کرنے کا اعلان کر دیا کہ امام محمد ابن نصر خزائی اہل حق عالم معلوم ہو رہا ہے. علیہ اللہ بکاف عبدا, جو قرآن کو سمجھے ان کو قرآن سے توانائی ملتی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. دوسرا یہ کہ اپنے بارے میں خوش فہمی نہیں ہونا چاہیے, بس چند دن کے لیے آئے ہیں اور جانا ہے اور طوفان کی طرح جا رہا ہے, تو اس سے کوئی اجازت نہیں لینے آئے گا کہ یہ ٹھیک کرو پھر چلے جاؤ گے اور یہ لے آؤ پھر چلے. نا ہر کام دھرے کا دھرے رہ جائے گا اور آپ روانہ ہو جائیں گے اور صبح اور شام اس کا انتظار کرو. اس سے غفلت سخت نقصان اور خسارہ بازار ہے, مارکیٹ ہمیشہ کے لیے ڈاؤن ہو جائے گی. اور تیسرا یہ کہ دنیا تو ایک بلبلہ ہے, پانی کے سطح پہ تیر رہی ہے. دنیا تو ایک خواب ہے, بہت کچھ نظر آتا ہے, آنکھ کھلتی ہے کچھ نہیں ہوتا. دنیا نے ہمیشہ اپنے دوستوں کو اجھاڑا ہے. یہ وہ بے وفا چیز ہے, اپنے طلبگاروں کو اور عاشقوں کو ہمیشہ لتاڑ کے رکھا ہے. اور یہ کہ ایک دنیا اور ہے, ایک عالم اور ہے, اس کو آخرت کہتے ہیں, دار البقا کہتے ہیں, تو دار الفنا ہے. خالدین فیہا, وہاں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ وہاں کی خوشیاں, وہاں کی کامیابی یہ اپنے فضل و احسان سے نصیب فرمائے. وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچایا گیا اور اس کو جنت دے دی گئی, اللہ فرماتے وہ واقعی کامیاب ہے. اس سے پہلے کیا کامیابی, کھلاڑی جیت کر آتے ہیں تو کروڑوں ملتے ہیں, جب ہار جاتے ہیں تو ڈی ایس پی کو کہتے ہیں مجھے ذرا ایئرپورٹ کے پیچھے سے نکالو. اس نے کہا وہاں بھی لوگ کھڑے ہیں اور ٹماٹر اور انڈے لیے ہوئے. کہتے اس کا فلاں فلاں بزرگ سے تعلق ہے. میں نے کہا کون سے بزرگ؟ بزرگ وہ ہوتا ہے جو سچ بولے. اس کو کسی نے کہا ہے کہ یہ کھیل کود میں مشغول ہونا ناجائز و حرام ہے؟ یہ کیسے بزرگ ہے جو کھیل تماشے کی تائید کر رہا ہے؟ بزرگ صرف سفید داڑھی کو کہتے ہیں جو پرانا ہو چکا ہو. بزرگ اس کو کہتے ہیں جو دین کا حامی و ناصر ہو اور اپنے معتمدین پر واضح کرے کہ اس کام سے پیچھے ہٹو. بس ٹھیک ہے, آپ کی لڑکپن تھی, آپ نے لڑ لیا اور جیت لیا, مزید سودا بازی سے توبہ کرو, یہ فاحش تجارت سے پیچھے ہٹو. قرآن کریم میں اللہ جب دنیا کی ذلت بیان کرتے کہ یہ ذلیل ہے, یہ بہت تباہی کی جگہ ہے, تو کہتے لہو و لعب, یہ تو کھیل تماشا ہے. کھیل تماشے سے آگے کوئی لفظ نہیں ہے کسی چیز کی ذلت کے لیے. تو کلمگو مسلم اور اچھے لوگوں سے تعلق والے, وہ بس ایک وقت تک اس کو رکھے, عزت سے پیچھے ہٹے. یہی حال تمام عہدوں کا ہے. کتنے سیاستدان ہیں جو بعد میں کچھ نہیں جانتے, اپنے خلاف فیصلے کرتے ہیں, دماغ معوف ہو جاتا ہے. کتنے حکمران ہیں کہ لوگ ان سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک اور اس کے باشندوں کو ان کے ظلم و ستم اور مفاد پرستی سے محفوظ فرما. حدیث شریف میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی, وہ بہت زبردست سفر کرتی تھی اور کوئی اونٹ اس سے آگے نہیں ہو سکتا تھا. کہیں سے کوئی جنگلوں سے آرابی آیا, خوار بدگار اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا. وہ اونٹ دوڑ میں ایسا نکلا کہ حضرت کی اونٹنی پیچھے رہ گئی. صحابہ کو بہت صدمہ ہوا, آپس میں کہا اس آرابی کو سمجھاؤ یہ کیا کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے, آپ سچائی کے پیغمبر ہیں. آپ نے کہا تمہیں پتا ہے ایسا کیوں ہوا؟ بخاری میں ہے, الفاظ دیکھو, حق علی اللہ ہے, اللہ کے ہاں طے شدہ ہے, اللہ یرتفع شیء من الدنیا الا وضع, کہ جو چیز یہاں سے جائے گی نیچے ہو کے جائے گی. یہ اونٹنی کی موت آئی ہوئی, بالکل. اس لیے بزرگان دین جو بہت بیمار ہوتے ہیں یا آخری عمر میں, لوگ ان کا پردہ کراتے, کہتے ہیں یا پہلے والا حال اب نہیں ہے, کہیں تکلیف نہ پہنچے, کہیں اعتقاد میں خرابی نہ آئے. بڑی حکمت ہے. یہ نہیں کہ بزرگان دین کو تکلیف ہوئی آپ سب کو بتائے, پردہ رکھیں. انسان کیا چیز ہے. اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر بوقت مرگ کسی کے منہ سے کلمہ کفر نکلے تب بھی فتوی کفر نہیں لگے گا. اسے کیا پتا ہے, وہ غریب غنودگی میں ہے, مرض کی شدت میں ہے. اسلام ایسی کچی چیز نہیں ہے کہ یوں کہہ دیا تو یوں ہوا, اس طرح نہیں ہے. خلاصہ بزازیہ قاضی تاتاریہ بھرے پڑے تاویل یہی کریں گے کہ یہ مرض کی شدت ہے, یہ تکلیف کا عالم ہے, اور وہ جو زندگی گزار چکا ہے وہی کافی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار تھے, اور اندازہ یہی تھا کہ بس انتقال ہو رہا ہے, ہچکیاں لگی ہوئی تھی. اس دوران ان کو لوگ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے, تو وہ ایسے دو انگلیاں اٹھاتے تھے کہ نہیں دو. سارے گھر رونے لگا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہوش دیا اور اہل خانہ کو کہا کہ او پاگل ہو, بے وقوف ہو, کیا باتیں کرنے لگ گئے ہو تم, یہ وقت مجھے کلمہ پڑھانے کا ہے, ابلیس آیا ہوا ہے. وہ مجھے کہتے ہیں اللہ کافی ہے, رہنے دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں نے کہا نہ, کلمہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے, لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ. ہمیں تو کلمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اور فرمایا کہ بس مجھ سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو, مجھے جانے دو آرام سے. رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ وجعل الجنت مثواہ. اللہ تعالی ہمارے ابتدائے حیات بھی مبارک فرمائے, شر فتنہ سازش سے بچائے, اور اللہ تعالی انتہا اور آخری لمحہ بھی برکتوں سے, حسن ختام سے, توحید کے عقیدے و اقرار سے مالا مال فرمائے, آزمائشی کلمات سے اور زندگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں اسی موضوع پر اللہ نے چاہا زندگی نے وفا کی, آنے والے جمعے کو بھی تفصیل سے کلام کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ جل وعلا الذی هو اعظم واکبر وجل وعلا خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما بين ايدينا وما خلفنا وما تحت الثرى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها قل ادعوا الرحمن او ادعوا الله وهو الله اله في الارض واله في السماء الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء الا له الخلق والامر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام ولا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں تسبیح میں مشغول رہے اور نمازیوں کے آگے گزر کرانے کی کوئی کوشش نہ کرے. نمازی کے آگے گزرنا بدترین گناہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھا ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جس کا نام تسنیم ہے, وہ جب ماں کے پیٹ میں تھی, اس طرح بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ جب پیدا نہیں ہوئی تھی تو شرم اور حیا موجود رہتی. اس طرح کھلی کھلی باتیں مجموں میں لکھ کے دینا یہ کوئی اچھے انسان کی علامت نہیں. تو اس وقت اس کے ماموں نے کہا تھا کہ یہ میرے بیٹے کے لیے, اور اب تک نکاح نہیں ہوا ہے اور اب بیٹی وہاں نہیں کرنا چاہتی. اس کہنے کی کوئی حیثیت نہیں, آپ نے کہا یا اس کے ماموں نے کہا یا نانا اور دادا نے کہا, کوئی حقیقت نہیں. حقیقت شریعت میں نکاح کی ہے اور نکاح نہیں ہوا ہے. خاتون کو اختیار ہے, وہ جہاں مناسب سمجھے ماں باپ کی اجازت سے نکاح کر لے. روکو اس کو, دیوانے کو روکو, آگے آ چلتا آ رہا ہے. کچھ شرم و حیا نہیں, اتنی حدیثیں بیان ہو رہی کہ لوگوں کو پھلانگ کے آگے مت آؤ, تم کسی اور دین میں ہو کیا؟ بے شرم لوگ ہو. پھلانگ تو جس کو کسی نے آگے بلایا ہے اس کو. بعض رات فرماتے کہ گریبان کا کھلا رکھنا پہلے زمانے میں بٹن نہ ہونے کی وجہ سے, حدیث شریف میں ہے کہ آپ کے تک میں لگے ہوئے تھے. تک میں کپڑے کے بٹن کو کہتے ہیں, لیکن آپ لگاتے نہیں تھے. اور شیخ الحدیث مولانا زکریہ شمائل ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس بزرگوں کے عشق رسول کی بدولت آج تک امت میں یہ ادا محفوظ ہے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں, محدثین کچھ اور کہہ رہا ہے. سورہ یاسین میں ایک انسان کہے گا کہ ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگایا؟ کیا یہ وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ؟ اس آیت سے لگتا ہے کہ قبر کی زندگی نہیں. واہ, اس سے تو لگتا ہے قبر کی زندگی ہے, کیونکہ خوابگاہ تو زندہ انسان کی ہوتی ہے, مردے والے کو خوابگاہ نہیں کہتے. اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کی زندگی برحق ہے. قبر کی زندگی کا منکر امت میں کوئی بھی نہیں ہوا ہے. قبر سے مراد ہے روح اور جسم کے اتصال. وہ قبر ہو یا دریا ہو یا شیر اور بیڑیے کا پیٹ ہو یا راک کے ذرات ہو. بعد منتظا روح واتصل روح بذرات الجسم و بے اجزائی ہی فو قبر ہو. القبر اما حقیقہ و اما مجاز و سرور مجاز اند تاثر الحقیقہ. بہت عرصے سے سنتے آئے ہیں کہ مچھلی وہ حلال ہے جس کے گلپڑے ہو یا درمیان والی. مجھے یہ معلوم نہیں, میں مچھیرا نہیں ہوں, کیا یہ بات درست ہے؟ فقہ کتاب میں کیا مچھلی بس جھینگا نہ کھاؤ, مردار ہے, پلیت ہے, باقی جو چاہو کھاؤ. چینگے سے بچو, زقوم بھی نہ کھاؤ جس کو تم نے اسٹیبلری ویبلری کہنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمر میں صحت میں برکت دے, جزاکم اللہ خیرا. محمد انور شاہ کو آپ کا سچا جانشین بنائے, آمین, بارک اللہ فیک. اس طرح دعائیں آپ کے اور تمام آل و اولاد کے لیے اللہ محفوظ فرمائے اور قبول و منظور فرمائے. خدیجہ نام رکھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. کیا سورہ فاتحہ کی تلاوت کے دوران ہر رکعت میں وقفہ لازمی ہے نا، سنت ہے. الحمدللہ رب العالمین حضرت پر وقفہ کرتے تھے، الرحمن الرحیم پر وقفہ کرتے تھے، مالک یوم الدین پر وقفہ کرتے تھے. ترمذی شریف شمائل. تاہم اگر کوئی ایک سانس سے بھی پڑھ لے تب بھی جائز ہے، ہاں ایسا کرنا ہمیشہ نہیں چاہیے. بدعتی کی مسجد میں اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن عبداللہ ابن عمر ترمذی جلد اول صفحہ 50 پر کہتے ہیں کہ نہیں پڑھا کرے. فرمایا اخرجوا عن مسجد ھذا المبتدی، اس بدعتی کی مسجد سے باہر نکلو، یہاں اپنی بھی نہ پڑھو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اس جگہ کو بھی لعنتی سمجھتے تھے جس جگہ بدعت ہو رہی ہو. مجاہدین اور خوارج میں فرق کیسے کیا جائے؟ مجاہدین تو قرآن و سنت و اجماع امت کے مطابق جہاد کرتے ہیں، اور خوارج صحابہ کے مخالف ہیں اور ائمہ کے دشمن ہیں. اگر کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہو کراچی سے بحرین ایئرپورٹ اور بحرین سے جدہ، تو پوچھنا یہ کہ بحرین ایئرپورٹ سے احرام باندھے؟ نہیں، ایسی صورت میں تو وہ احرام جدہ ہی سے باندھے، کیونکہ وہ تو حرمین جا ہی نہیں رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے. تو جب جدہ ہی جا رہا ہے تو جدہ میقات و اہل مکہ، تاہم راستے میں اعلان ہو جائے گا کہ اس سمت سے یہ میقات ہے، لہذا وہاں سے باندھنا بہتر اور افضل ہے. میں نے ایک کتاب درست نماز کے صفحہ 13 پر پڑھا کہ جمعہ کی فجر کی پہلی رکعت میں دہر غلط لکھا ہے. غلط لکھا اس کا دماغ خراب ہے، یا تیرا دماغ خراب ہے جو الٹا پلٹا کہہ رہا ہو. فجر جمعہ کی فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر. اس کے علاوہ جس نے کہا غلط کا 100% غلط کا. اور یہ دائمی قرات ہے، پیغمبر سے جمعہ کی فجر میں سوائے ان سورتوں کے کوئی سورت ثابت نہیں ہے. امام طحاوی جیسے بحر زخار نے ہتھیار ڈالا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. جمعہ میں آپ نے آلہ بھی پڑھی، غاشیہ بھی پڑھی، آپ نے قاف بھی پڑھی، قمر بھی پڑھی، آپ نے جمعہ بھی پڑھا، منافقون بھی پڑھا، لیکن جمعہ کی فجر میں سوائے الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کے کوئی سورت زندگی بھر ثابت نہیں. الموجم الصغیر للطبرانی صفحہ 180-181. عبداللہ ابن مسعود یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جمعہ کی فجر پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے. وکان یدیم ذالک، آپ کی ہمیشہ کی قرات یہ تھی جمعہ کی فجر میں. اور نصب الرایہ لتخریج احادیث الہدایہ جلد 2 صفحہ 6. جمال الدین زیلئی کہتے ہیں ففیہ سنتان، یہاں 2 سنتیں ہیں، قراءتہما والدوام علیہما، یہ دونوں سورتیں پڑھنا ایک سنت اور ہمیشہ پڑھنا یہ دوسری سنت. جن علماء احناف نے لکھا تھا کبھی کبھی چھوڑا کرے، مولانا عبدالحی صاحب سے آیا، قراءت میں لکھتے ہیں انہیں علم حدیث کا نہ تھا، یہ روایت ان کو نہ پہنچی ورنہ غلط مسئلہ نہ لکھتے. گھٹنے کے درد کو ختم کرنے کے لیے کسی نے ٹوٹکا بتایا کہ رات کو روٹی پکا کر گرم روٹی کو اس گھٹنے پر باندھے. وہی کرتے رہو گے، روٹی وہاں باندھے اور سالن سر پہ باندھے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. آج کل ایک تیل نکلا ہے ملتان میں، ایک حکیم صاحب ہے اللہ کے نیک بندے، اس نے کوئی تیل نکالا ہے، وہ جس کو دیا ہے اس کو آرام آیا ہے. لیکن مجھ سے بات اس بارے میں مزید نہ کرے، میں کوئی اتنا تیلی ہوں نہ حکیم ہوں، پتہ کر لو گے کہاں سے ملتا ہے. لیکن ہے ٹک پک، ہر بار شفا ہے. جو نہیں مانتے تھے انہوں نے لگایا، ان کو بھی آرام آیا. حضرت بہت سے لوگ مساجد میں ننگے سر آتے ہیں، مساجد میں پلاسٹک یا چٹائی والی ٹوپیوں سے نماز میں تو خیر نہیں آیا تھا. پہلی بات تو یہ کہ سر ڈک کے آنا چاہیے. اپنے گھر سے جیسے کرتا شلوار پہنتے، ٹوپی بھی سر پہ خوبصورت تاج والی رکھ کے آئے. دوسری صورت یہ کہ ننگے سر کے لیے مسجد کی چٹائی والی یا پلاسٹک والی یا کسی چمڑے والی ٹوپی پہننا بہتر ہے. وجہ یہ کہ ننگا سر تو خالص اوباش پن ہے، بغاوت اور سرکشی ہے، اس سے قدر سنت ادا ہوگی. سلام کے بعد پوچھنا یہ تھا کہ اگر امام سری نماز میں قرات شروع کرے اور تین آیتیں پڑھ لے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے، یا جہری نماز کی تین آیتیں سہون آہستہ پڑھ لے تو بھی سجدہ سہو لازم، فتاوی عالمگیری سجود سہو. سلام کے بعد ظہر کی سنت کیا طویل پڑھنا ثابت ہے؟ جی ثابت ہے، وقت لمبا ہے نا. اذان کے بعد آپ نے نیت باندھی، سورت یاسین پڑھی، سورت ملک پڑھی، سورت مزمل پڑھی، بالکل صحیح ہے. نماز میں قیام کے دوران کیا ایک ٹانگ پر زور دے کر کھڑا ہونا منافق کی علامت ہے؟ منع فرمایا ہے. الا ان یکون مریضا او معذورا، بیمار ہو مریض مستثنا ہے. شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تمہارے والدین اس گھر میں داخل ہوئے تو تمہیں طلاق کیا اس کے وہ ختم کرنے کی کوئی صورت ہے؟ تو طلاق کہا ہے نا، ایک طلاق ہو جائے گی، اس سے رجوع کر لے ختم ہو جائے گا. تین طلاق تو نہیں کہا ہے. خطرناک بات تو یہ کہ تین طلاق کا ہے پھر بچنے کی صورت بہت مشکل ہے. صرف طلاق کا ہے تو ایک ہی طلاق واقع ہو جائے گی، ایک یا دو عدت سے پہلے رجی ہے، اس کے چند گھنٹے بعد کہے کہ میں رجوع کرتا ہوں یا محبت سے ہاتھ لگائے، ختم ہو جائے. اللہ آپ کی عمر خیر و برکت فرمائے. آمین آمین. ہم جیسے فقیروں کو بہت زیادہ مستفید کرے، آپ کے علم کو مولانا انور شاہ برکاتہ تک پہنچا. آمین آمین. عرض یہ کہ مولانا یوسف قندیلی کی کتاب حیات صحابہ کی تیسری جلد میں کہ ایک عورت کا لڑکا مر گیا، اس نے اللہ سے دعا مانگی تو وہ زندہ ہو گیا. ایسی کرامات موجود ہے دنیا میں. وہ جہانگیر بادشاہ نے جو اپنے توزک میں لکھا ہے سوانح میں کہ مجھے شوق ہوا کہ میں ہندوستان کی سیاحت کروں، اور ہندوستان ان کا ملک ہے لیکن بہت بڑا ملک ہے. ان کا ہندوستان تو کابل زابل کاشغر تک پھیلا ہوا تھا، ادھر سے برما اور رنگون شامل تھا. تو کہتے ہیں میں ایک ایسے علاقے میں پہنچا کہ وہاں لوگوں نے بتایا کہ ایک بزرگ یہاں رہتے ہیں اور وہ مردے کو زندہ کرنا جانتے ہیں، اور مجھے پکا سمجھایا گیا کہ تم نے جانا نہیں ہے جب تک دیکھ نہ لے. کہ میں نے اس کو بہت منتیں کی، اس نے کہا تو بادشاہ ہے یا پاگل ہے، تیرا دماغ خراب ہے، مردوں کو زندہ کرنا خدا کی قدرت ہے، بندہ نہیں کر سکتا. ایک عیسیٰ مسیح کا معجزہ تھا، اس کو اوپر اٹھا لیا تاکہ یہ کام بار بار نہ ہو جائے. کہ 6 مہینے میں اس کے گھر کے سامنے کھلی گلی میں بما 6000 فوج کے بیٹھا رہا. وہ مسجد میں آتا جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، ہم بھی پڑھتے تھے. بہت دفعہ مجھے کہا کہ یہاں سے روانہ ہو جاؤ، ہمارے گاؤں میں اور شہر میں تکلیف ہے. کہا میں نے کہا شہر تو آباد ہو گیا، منڈیاں لگ گئی. اور ایک دن میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ نہیں جاتے ہو. کہا میں نے کہا حضرت خدائی قدرت دکھا کے جاؤں گا. اچھا کوئی سپاہی تیرا مرے تو بتانا. کہ میرا ایک بہت وفادار سپاہی تھا خواجہ آصف علی جا، یہی اورنگزیب عالمگیر کا بعد میں سسر ہے. کہ وہ انتقال کر گیا اور میرے سارے فوج کا نظام ٹپ ہو گیا. حضرت کو پتہ چلا کہ وہ آئے اور کہا کہ کسی کو تیار کرو کہ وہ اس پر قربان ہو جائے. کہ میں نے اعلان کیا کہ 7 پشتوں تک سونا تول کی دوں گا. 20 آدمی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ایک چاہیے، 20 نہیں چاہیے. کہا ایک ان میں سے ہم نے لے لیا اور اندر لے جا کے میت کے ساتھ دوسرے پلنگ پر لٹایا اور اس کے اوپر چادر ڈالی اور اس کو کچھ کلمات آہستہ سے بتائے جو میں نے نہیں سنے. وہ کہا آنکھیں بند کرو، یہ پڑھتے رہو. اور باہر آیا اور دروازے بیڑایا، میرے ساتھ بیٹھ گیا اور دروازے کو دیکھتا گیا. کا ایک وقت جب گزر گیا تو وہ مرا ہوا خواجہ آصف علی شاہ وہ باہر آ گیا. تو مجھے کہا چلے جاؤ دیکھ لو، وہ دوسرا مر گیا ہوگا. کہا ہم اندر گئے تو وہ سپاہی ہمارا فوت ہو چکا تھا. حضرت نے اپنے سوانح عمری جو اردو میں اب ترجمہ اس میں لکھا ہوا ہے. تو گاہ گاہ ایسے واقعات کرامت و خوارے کے عادات کے ملتے. چلو کیا ہوا، اللہ آپ کو صحت تندرستی امن سکون یہ وہ عطا فرمائے. آمین. سب حضرات کو عطا فرمائے. کیا نظر کا پورا ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ نہ، پہلے جو دے دیا صدقہ نفلیہ ہے، اور نظر کا ایفا واجب ہے پورا ہونے کے بعد. نظر کن چیزوں کی دی جا سکتی ہے جو شرعاً جائز ہو؟ داماد بیٹی پر تشدد کرتا ہے، مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اس مرتبہ بھی مارا توبہ توبہ خدا پاک. حدیث شریف میں جو لوگ عورتوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہے، اور فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور فرمایا میں بہترین سلوک کرنے والا ہوں. حضرت جس کام میں آٹھ ڈالوں وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کی کثرت کرو، راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگو. مختلف دینی اور دنیاوی احوال و آزمائشوں کے لیے دعائیں خیر کی مؤدبہ میں دل و جان سے دعا گو ہوں. تمام حاضرین مجلس سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ پریشان حال بھائیوں کے لیے، آزمائش اور مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے ہر آن ہر گھڑی دعا فرمائیں. اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. جتنے دوستوں نے سوالات کے جوابات سنے اور جو دور دور ملکوں میں بیٹھ کے سنتے ہیں، اللہ انہیں مستنیر فرمائے. جن کی پریشان حالیاں ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. جو کرب اور درد میں ہیں اللہ ان کی دستگیری فرمائے. جو محسوس کرتے ہیں کہ شاید ان کے کاموں میں نامرادی ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد انہیں بامراد و سرخرو فرمائے. مومن اور مسلم کے دن رات اللہ مبارک فرمائے. علم و عمل میں نافعیت جامعیت پیدا فرمائے. جس بی بی کے ساتھ خاوند ظلم کرتا ہے، اللہ اس ظالم کے دل میں رحمت ڈالے اور اس بی بی کو اس کے ظلم پر صبر کرنے کے درجات بلند مقامات نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علیہ وسلم.